الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زيادة درود والسلام، بيج نمبر 6، فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، جس نے یہ کہا، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب
کسی بے عمل کو باعمل بنانے کا نسخہ ارشاد فرما دیجئے.
مدنی قافلوں میں سفر کریں، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، انشاء اللہ عز و جل. تو بے عمل کو چاہیے کہ وہ مطلب جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کی ہلاکت، خیزیوں کا مطالعہ کرے، اس کے عذاب سے اپنے آپ کو ڈرائے. بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ چراغ پر اپنا نر انگوشت کہتے ہیں، جس کو ہم انگوٹھا کہتے ہیں، اپنا انگوٹھا جلتے چراغ کی لو پر رکھ دیتے، تو ظاہر ہے کہ اس کی جلن مچتی، پھر ہٹا لیتے اور اپنے آپ کو ڈراتے کہ دیکھ اپنی ناتوانی پر غور کر کہ تو اس چراغ کی معمولی لو جو صرف انگوٹھے پر برداشت نہیں کر پاتا، تو اگر تیرا سارا جسم آگ میں جھونک دیا گیا، وہ بھی جہنم کی آگ میں، تو کیسے سہ سکے گا؟ پل مچھر کے ڈنگ کو کبھی یاد کرے گا، مچھر زیادہ ہوں اور جگہ جگہ کاٹتے ہوں تو کتنی بیزاری ہو جاتی. تو پھر غور کرے کہ میں مچھروں کے ڈنگ برداشت نہیں کر پاتا، اگر اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور ناراضگی کے باعث سانپ اور بچھوؤں کے حوالے ہو گیا تو میرا کیا بنے، کیسے برداشت ہوگی؟ تو اس طرح مطلب آخرت کی سزاؤں، دنیا کی تکلیفوں اور آخرت کی سزاؤں پر غور کرے کہ میں جب یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ برداشت کرنا تو ناممکن ترین، کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو یوں اپنے آپ کو ڈرائے، مطالعہ کرے، یعنی جو بھی گناہ ایسا ہے جس کی لت پڑی ہے تو اس کے مہلکات پڑھے، اس کے عذابات پڑھے، اس کے بچنے کے ثوابات پڑھے، تو انشاءاللہ اس طرح مطلب ذہن بنے گا. اچھی صحبت اختیار کرے، اچھی صحبت کے لیے مدنی قافلے الحمدللہ بہترین گناہوں کے علاج، انشاءاللہ بہترین تریاق ہے گناہوں کا، انشاءاللہ مدنی قافلے، جبکہ اخلاص کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے. میں تو بہت سے بگڑے ہوئے کو الحمدللہ سدھرتے ہوئے دیکھا ہے مدنی قافلوں کی برکت سے، کیسے کیسے گناہگار، کیسے کیسے بدمعاش. ایک بار ایک ڈاکو میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ ہماری ٹیم تھی ڈکیتیوں کی، تو میں مطلب اس میں ہم لوگ لوٹ مار کرتے تھے، تو ایک اسلامی بھائی مل گئے اور انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کر کے مجھے قافلے میں سفر کروا دیا. تو میں تو اللہ سے ڈر گیا اور الحمدللہ میں نے ساری چوریوں ڈکیتیوں سے توبہ کر لی. اچھا، یہ آیا تھا سندھ کے ایک سالانہ اجتماع کے بعد، چند سال پہلے جو ہوا تھا، اس میں میں نے بیان کیا تھا ظلم کا انجام. تو وہ بیان سننے کے بعد وہ میرے پاس آیا تھا اور یہ واقعہ بتایا کہ میں اس طرح مطلب میں نے وہ ساری ڈکیتیاں وغیرہ تو چھوڑ دی، لیکن آپ نے تو یہ کہا ہے کہ یہ توبہ، صرف توبہ کافی نہیں ہے اس کی، بلکہ جن سے لوٹ مار کی ہے ان کو لوٹانا پڑے گا. تو اب نہ میں جانتا ہوں جن سے لوٹا ہے ان کو، نہ میرے پاس اب وہ رقم ہے کہ میں ان کو لوٹاؤں، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے تو بہت لوٹا ہے لوگوں کو. بہرحال میں نے اس کو محبت دی، سمجھایا، اور اس کا مسئلہ بھی حل تو ہے شریعت میں، ہر مسئلے کا حل ہے. اب اس کا حل اس طرح ہے کہ جیسے کسی نے ڈکیتیاں کی خوب، تو جن جن کا معلوم ہے کہ ان سے لوٹا ہے تو ان کو لوٹائے. اب رقم نہیں ہے، جن جن سے لوٹا ہے ان سے کسی طرح بھی رابطہ کریں اور ان سے معاف کروائیں، ہے بہت مشکل کام. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پکڑ لے گا اور سریوں کے پیچھے دھکیل دے گا یا ڈلوا دے گا، یہ چانس ہے. لیکن خط و کتابت کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے اس سے منتیں کرے آدمی، کسی طرح بھی کوئی صورت نکال کر، کہ اگر وہ گھبراتا ہے کہ مجھے پکڑ کے ڈال دیں گے اندر، تو اس کو جب یہ سمجھائے گا کہ میں مطلب اب اصلاح کی لائن پر آ گیا ہوں، تو میں بھر تو سکتا نہیں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، اور میں اگر آپ کو فون نہ کروں، میں اپنی یہ سب مطلب نہ بھی بتاؤں، تو آپ نے کون سا مجھے پکڑنے پر آپ مطلب ہے کہ وہ قادر تھے کہ مجھے پکڑ لیتے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو سمجھائے تو وہ پگھل جائے. حتیٰ کہ اگر مطلب وہ پکڑ بھی لیتا ہے، تب بھی حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اس سے رجوع تو کرنا پڑے گا، جبکہ اس کو جانتے ہیں. یہ تو مسئلہ ہے. یہاں تک کہ اگر قتل بھی کیا ہے تو اس کے وارث کے سامنے پیش تو ہونا پڑے گا کسی طرح بھی. اگر وہ بے شک وہ اس کی مطلب نے دیت وصول، دیت کا دعویٰ کرتا ہے یا قصاص کا مطالبہ کرتا ہے، تو دنیا میں یہ سب دینا تو پڑے گا. اب آپ بولو گے نہیں میں یہ نہ میں، تو شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی، ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا پڑے گا. تو قتل عمد کا قصاص تو دینا ہی ہوگا. بہرحال یہ کہ یہ اس طرح مطلب حقوق العباد کی تلافی کرے، جس کا قتل بھی کیا اس کو ٹیلی فون کے ذریعے کسی طرح پہلے سمجھانے کی کوشش کرے کہ وہ کسی طرح بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس طرح مطلب یہ کہ اس سے معافی تلافی کرے یا اس کو بھرے، اور اس کو یہ بھی ذہن دے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اور میں پکی نیت کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دیا تو میں آپ کو ادا بھی کر دوں گا جو آپ کا چھینا ہے میں نے. اب جو مطلب یعنی کہ مالک نہیں ملتے، رقم ہے لیکن یہ پتہ نہیں کس کس کا چھینا ہے، جیسے وہ چلتے آدمی کا بھی چیل جھڑپ چھین کے بھاگ جاتے لوگ، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کس کا چھینا. تو اگر یہ نہیں پتہ چھینا ہے مگر رقم موجود ہے، تو اس رقم کو صدقہ کر دے. اب رقم بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتہ کہ کس کا چھینا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم تو ہونا، ہر صورت میں توبہ تو کرنی ہے. اور حقوق العباد کے معاملے میں یہ کہ اس کے لیے، اپنے لیے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے عمر بھر، اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا، دونوں میں صلح کروا دے گا اپنے کرم سے چاہے گا تو. اپنی نیت صاف ہوگی انشاء اللہ عز و جل، منزل آسان ہوگی انشاء اللہ. بے عمل کو عمل بن، با عمل بننے کے لیے وہ بات چل رہی تھی. تو وہ ظلم کا انجام رسالہ جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیے. ظلم تو آج کل مطلب گھر گھر ہو رہا ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ مطلب وہ بٹ مارے تبھی ظلم ہے، بلکہ مطلب کسی کو ترچھی آنکھ سے دیکھا، کسی کو جھاڑا، وہ بھی ظلم ہے. کسی کی غیبت کی، وہ بھی ظلم ہے. یعنی ہم نے کسی کی غیبت کی اور اس کو پتا چل گیا، تو اس سے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، اس سے بھی معافی مانگنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے. تو کبھی یہ کہ ہم ظالم بھی ہوتے ہیں، مظلوم بھی ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں اکثر. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ ظلم کا انجام رسالہ آپ سب پڑھیے، میرے خیال میں 32 صفحات کا ہوگا. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں گے. یہ جو ٹیبل لگا ہوا، لگا دیا گیا ہے غالب ٹیبل، وہ سر مجھے سوجھی پرسوں، ایک دم میرے بتی ہوئی. میں نے کہا کیوں نہ کوئی ٹیبل لگا کر رسالے یہاں رکھ دیں، اسلام بھائیوں کے لیے موتقفین پڑھیں گے اس کو. تو یوں مطلب یہ تاخیر ہوئی. انشاءاللہ آئندہ ہماری مجلس امید ہے کہ وہ 21ویں شب سے ہی، اور اب میں کوشش کروں گا کہ دنیا میں جہاں جہاں مدنی اعتکاف ہوتے اس طرح کی مطلب یعنی کہ ترکیب بنا لی جائے انشاءاللہ. اب جب بس ذہن میں آیا اللہ نے کرم کیا تو آپ اس میں دیکھ لیں وہ رسالہ پڑھ لیں اور خرید بھی لیں بانٹے بھی اس کو, بہت اہم ترین وہ رسالہ ہے اور انشاءاللہ اس کو پڑھ کر مطلب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سائیں بھائی گناہوں سے باز آ جائیں. ظلم کا انجام لکھ لیجئے, مدنی انعامات پر عمل یہ بھی با عمل بننے کا بہترین مدنی نسخہ ہے. لیکن اس میں دیکھو استقامت اگر پانی ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ اس کا روزانہ کارڈ پر کیا جائے. تو روزانہ کارڈ پر کرنا آسان ہوتا ہے, فکر مدینہ کریں اور کارڈ پر کر لیں تو منٹ دو منٹوں کا کام ہے تقریباً, اب بھر رہیں گے انشاءاللہ. تو روزانہ پر کر کے پھر جب مہینہ ختم ہو جائے تو اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیں. تو اس طرح انشاءاللہ مدنی انعامات پر آپ کو عمل کرنے کے باعث استقامت کی بڑی مطلب دینے کی ترکیب بن جائے گی. اس کے علاوہ اس کا روحانی نسخہ وہ یہ کہ بے عمل جب سویا ہوا ہو اس وقت تقریباً 3 فٹ کے فاصلے سے کوئی نمازی, کہ بے نمازی سے بڑھ کر بے عمل کون ہوگا. تو نمازی اسلامی بھائی جو ہے یا اسلامی بہن اپنے اس عزیز بے عمل کے 3 فٹ کے فاصلے میں کھڑے ہو کر ایک بار سورہ اخلاص ذرا اونچی آواز سے پڑھیں, مگر اتنی احتیاط ضرور کریں کہ اس کی آنکھ نہ کھل جائے. اللہ کرے گا تو اس کا دل جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوگا, گناہوں سے متنفر ہوگا انشاءاللہ. بہت آسان سا عمل ہے. اب اپنے گھر والوں کو کہہ دیں کہ جب آپ سوئے ہوں بے خبر تو وہ اس طرح کا عمل کر دیا گیا. مخارج سے حروف کی ادائیگی لازمی ہے. سورہ اخلاص 3 فٹ دور کھڑے ہو کر پڑھنی ہے, اندازاً 3 فٹ یعنی ایک گز. سورہ اخلاص ایک بار قل ھو اللہ شریف بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود پاک پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
حضور آئے دن ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, برائے کرم ان کا کوئی آسان حل ارشاد فرما دیں.
اس میں شوہر کا اگر مطلب یعنی کہ کوئی کردار ہو جائے نا اچھا تو پھر اس جھگڑے پر شاید کسی حد تک کنٹرول پانا ممکن ہو جائے. شوہر دراصل جب شادی کر کے ایک اجنبی عورت اجنبیہ عورت انجان عورت جب جاتی ہے تو وہاں ساس بھی ہوتی ہے اور نندیں بھی ہوتی ہیں, ایک بڑا خاندان ہوتا ہے وہ تنہا ہوتی ہے. اور آج کل دیکھا یہ گیا کہ اس کو سب یعنی کہ اپنی غیر سمجھتے ہیں. تو ساس اور نند یہ تو ماں بیٹی ہیں, ماں بیٹی آپ میں کانا پھوسی کرتی ہیں, اس سے چھپا چھپا کر باتیں کرتی ہیں. تو وہ بیچاری جو ہے اس کو وسوسے آتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں, مجھے مطلب یہ اچھوت کیوں سمجھتے ہیں. پھر یہ کہ گھر کا زیادہ کام اس کے ذمہ ڈال دیتے ہیں, برتن بھی تو مانجے گی, کپڑے بھی تم کو دھونے پڑیں گے, چھوٹے بھائی کے کپڑے بھی بیچاری یہ دھوئے, ساس کے بھی یہ دھوئے, نندوں کے بھی یہ دھوئے. تو اس کو یقینی بات ہے کہ وسوسے آنے کہ مطلب میں ٹھیک ہے بہو ضرور نوکرانی تو نہیں, تو اس کو بطور نوکرانی گویا مطلب استعمال کیا جاتا ہے. تو یوں مطلب پھر ٹھن جاتی ہے, وہ اجنبیت محسوس کرتی ہے, اپنائیت بیچاری کو نہیں ملتی. تو اب اس کو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کو اپنی ترکیب میں اس طرح لائے کہ اس کا ذہن بناتا رہے کہ دیکھو گھر چلانا ہے تو یہ تھوڑی بہت قربانی تو آپ کو دینی پڑے گی. کہ جیسے تمہاری ماں کبھی ڈانٹ لیتی ہے تو اس کو اب تمہاری ماں سمجھو, یہ بھی ڈانٹ لے تو یہی سمجھو کہ تمہاری سگی ماں ڈانٹ رہی ہے. سگی ماں کا تصور اگر آ جائے گا تو پھر جھگڑا ہونے کا چانس بہت کم ہو جائے گا. پھر اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ساس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا میرے سامنے اپنی بیوی کو جھاڑے مارے. یہ ہوتا ہے. یعنی وہ خوب کان بھرتی ہے کہ مجھے یوں بولا یوں بولا یوں بولا. اگر بیٹا خالی سر نیچا کر کے سن لے نا تو ماں پھر بیٹے کے خلاف ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو میں نے اس لیے شادی کرا دی کہ اس نے اب مطلب اس پر جادو کر کے اس کو گونگا بنا دیا. یہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے, اس کو اپنی طرف مطلب منہ کر لیا پھیر لیا. تو اب اس لیے چاہیے یہ کہ دونوں میں میاں بیوی میں ہو جائے انڈرسٹینڈنگ کہ میں یہ مطلب کروں گا تو سمجھ جانا. اس کو یہ بھی مطلب سمجھا دینا سمجھا کہ میکے وغیرہ میں اپنی ترکیبیں مت بتانا ورنہ گھوم کے پھر میری امی کو پہنچ گئے تو میری خیر نہیں ہے, پھر ہم ساتھ نہیں رہ سکیں گے. تو اس طرح اب اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے نا وہ سمجھدار ہوگی نا ترکیب بن جائے گی. تو جب ماں شکایت کرے نا ویسی حسب ضرورت تو اپنی زوجہ کی ذرا زور سے پیٹ تھپکے, تو نہیں کیا پیٹ تو سبق میں ذرا زور سے ہاتھ مار دے اور وہ جان جان کے اون کرے. تو اس طرح ایک تو ماں کو اطمینان ہوگا میرا بیٹا بڑا فرما بردار میری بہت سنتا ہے بےچارا, کبھی اس کو جھاڑ دے اور وہ مطلب چپ ہو کر شرمندگی کا اظہار کرے معافیاں مانگے آئندہ نہیں کروں گی وغیرہ. تو اس طرح بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ساس کے دل کے دریچے میں داخل ہو جائے اور نندوں کے ذہن میں بھی وہ آ جائے کہ نہیں یہ بیچاری مطلب شریف ہے اور میرا بھائی تو بہت ہی اچھا ہے, میرا بیٹا تو بہت ہی اطاعت گزار ہے بیچارا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر ترکیبیں بنے نا تو شاید آگے چل کر مطلب یعنی کہ کچھ آسانیاں شروع ہو جائیں. لیکن ایسا ہونا ہے بہت مشکل کہ شوہر کا بھی اصل ذہن بنا ہوا نہیں ہوتا ہے, اس کو بھی بہت مدنی خاطروں میں سفر کرنا پڑے گا. اب وہ زوجہ اور ساس تو کرنے سے نہیں سفر, یہ خود سفر کرتا رہے تو انشاءاللہ جب اس کا ذہن بن جائے گا تو کیسا بھی مطلب یعنی کہ رف گھرانہ ہو شاید وہ کافی حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. حکمت عملی کے ساتھ بہترین ترکیب بن سکتی ہے. اصل تالی بچتی ہے دعا سے. اگر دونوں میں سے ایک ساس سے امید کم ہوتی ہے مطلب کہ وہ مطلب شفقت کرے, کیونکہ وہ پتہ نہیں کیا نظام ہے آج کل. کسی نے مطلب ایک اس طرح کا آرٹیکل لکھا تھا عورت کا کردار بچپن سے لے کر بڑھاپے تک. تو پہلے تو عورت بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی کا کیا کردار ہوتا ہے وہ اس نے لکھا کہ اس کا ذہن کیا ہوتا ہے. پھر بیٹی بھی ہوتی ہے وہ کسی کی بہن بھی تو ہوتی ہے تو اب بطور بہن اس کا کیا کردار ہوتا ہے. پھر آگے بڑھ کر وہ کسی کی بیوی بنتی ہے تو اب بیوی کا کیا کردار ہوتا ہے. پھر وہ ماں بنتی ہے تو ماں کا کیا کردار ہوتا ہے. ظاہر شفقت اور ممتا میں ماں کی مثال نہیں ہے دنیا والوں میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ ماں کا کردار تو بہت اچھا ہوتا ہے بطور ماں, بہت دنیا کے اعتبار سے بہت اچھا کردار مانا جاتا ہے. پھر آگے چل کے یہ ساس بنتی ہے تو اس نے یہ تجزیہ پیش کیا تھا کسی نے, یہ میں نے پڑھا نہیں کسی نے مجھے بتایا تھا, تجزیہ پیش کیا تھا کہ جب وہ ساس بنتی ہے تو اب اس کا کردار اس کی ساری زندگی کے جو بھی موڑ آئے نا ان سب میں سب سے بدترین ہوتا ہے بطور ساس. اب بھی بطور ماں وہ درست ہوتی ہے بیٹیوں کے ساتھ, بطور ساس وہ اتنی عجیب صورت اختیار کر جاتی ہے کہ اپنی بہو کی وجہ سے اپنے بیٹے کے خلاف ہو جاتی ہے. یہ بھی آئے دن دیکھا جاتا ہے. تو ہونا تو شاید یہ چاہیے کہ جن خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ میاں بیوی کو الگ رکھتے ہیں شادی کرانے کے بعد الگ رکھتے ہیں تو الگ اگر رہنا ممکن ہو تو الگ ہی رہنا چاہیے. ساتھ رہنے میں بہت لڑائی ہوتی ہے, حقوق و لباس بہت پامال ہوتے ہیں, اتنی غیبتیں ہوتی ہیں خدا کی قسم, اتنی تہمتوں کا سلسلہ ہوتا ہے آج کل. تو اب ساس بہو کا جھگڑا جو ہے اس کا مطلب علاج تو بہت مشکل ہے جبکہ مطلب ایک فریق کا ذہن نہ بن جائے. جب تک یا تو بہو مطلب یہ کہ ذہن بنا لے کہ ساس کچھ بھی بولے میں کفلے مدینہ لگاؤں گی کچھ بھی نہیں بولوں گی جواب نہیں دوں گی لڑوں گی نہیں, تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. یا بہو اگر ٹیڑھی ہے تو ساس مطلب ذہن بنا لے کہ وہ کچھ بھی بولے, میں اپنی بیٹی کو بھی برداشت کرتی تھی, تین بیٹیاں آ گئی, چوتھی آ گئی, اس کو بھی سہوں گی, تب بھی جھگڑے نہیں ہوں گے. وہ تعلیم دعا سے بچے دونوں ایک دوسرے کو بولیں گے اور روزانہ کھاڑا جمتا رہے گا اور شوہر بےچارا ریفری بن بن کے تھک جائے گا, بیزار ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
وہی نصیب اگر آپس میں محبت بڑھانے کے علاج بھی ارشاد فرما دیے جائیں.
اب اس کے روحانی علاج آپس میں محبت بڑھانے کے, لاہوری نمک دیں اور اس پر 1001 مرتبہ یا ودودو پڑے اور دم کر دیں, اور گھر کا جو نمک ہوتا ہے اس نمک کو ملا دیں اور سب اس کو مطلب استعمال کرتے رہیں, انشاءاللہ عزوجل آپس میں محبت پیدا ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
برائے کرم گھریلو ناچاکی کا کوئی علاج بھی تجویز فرما دیں.
اگر شوہر تنگ کرتا ہو تو بیوی عشاء کے بعد 1100 بار یا مؤمنو پڑھے, اور یہ تصور جمائے کہ میں عرش کے سائے میں ہوں اور میرا شوہر عرش کے نیچے, پھر تصور میں شوہر کے اوپر پھونک مارے, بات چیت کیے بغیر سو جائے. اگر بیوی تنگ کرتی ہو تو شوہر بھی اسی طرح عمل کرے. نمبر دو, شوہر اگر ناراض ہو تو بیوی, اور اگر بیوی ناراض ہو تو شوہر, رات کو سوتے وقت یا مانعو پڑھتے 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 سو جائے, انشاءاللہ عز وجل غلط فہمیاں اور قدورتیں دور ہو جائیں گی. نمبر تین, اگر شوہر بد زبان و بد مزاج ہو تو بیوی 11 دن تک ظہر کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا صبورو پڑھ کر دعا کریں, اول آخر تین بار درود شریف پڑھ لیں, نماز کی پابندی کرتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
آپس کے جھگڑوں میں ایک دوسرے پر جادو کا الزام لگایا جاتا ہے, اس بارے میں حضور کی کیا رائے ہے؟
پوچھو مت, جادو تو عام ہی, سارے جادوگر. بہو بولتی ہے ساس نے جادو کروا دیا, ساس بولتی ہے بہو نے جادو کروا دیا, ایک دوسرے پر میرے پاس تو آتے رہتے ہیں, چچا نے جادو کروا دیا, ماموں نے جادو کروا دیا, مجھے یاد پڑتا ایسے بھی آئے کہ میرے باپ نے جادو کروا دیا. اب ہے کچھ کہنے کے لیے بکتی, سب ایک دوسرے پر جادو کرتے ہیں, جو فریادی بن کر آئے یہی ستھرا ہے باقی ساری دنیا جاتی, حالانکہ آپ میں سے شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ کہاں جادو کروایا جاتا ہے. میرا حسن ذر ہے آپ کے بارے میں ہزاروں اسلام بھائی مجھے سن رہے ہوں گے اس وقت, تو آپ پر بھی الزام ہوگا کہ اس نے جادو کروایا, اس نے جادو کروایا. یہ سارا ڈھکوسلا جو میں سمجھتا ہوں کہ عامی لوگوں کی طرف سے, جادو کے وجود کا انکار نہیں ہے, جادو کا وجود ہے, کہ جادو کا تذکرہ تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اگر میں اس بات کا مخالف ہوں کہ یہ ہر فرد ایک دوسرے کو کیوں بولتا ہے کہ اس نے جادو کروا دیا, اس بیچارے کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ جادو کیسے کروایا جاتا ہے. تو یہ عامل جو ہوتے ہیں نا, یہ ہر مریض کو, جو بھی مریض جائے نا, جس کو 4 دن بیماری میں گزر گئے اور دوا کارگر نہ ہوئی, تو باپ کے عامل کے پاس جاتا ہے, عامل اپنا حساب کتاب جوڑ کر بولتا ہے کہ تمہیں کسی نے میلہ کروا دیا ہے, اب بے اڈا ہوں کہ مجھے جادو ہو گیا. تو اب بالکل صراحتن مجھے تو کہتے ہیں لوگ, لکھتے ہیں کہ ہم پر جادو ہے, بس عامل کہتا ہے تو جادو ہے. اب پرابلم یہ کہ اگر عامل جادو نہ کہے تو آدمی کو اطمینان بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی مریض آئے میرے پاس, میں اس کو کہوں کہ یار آپ کو نفسیاتی اثر ہے, بولے گا یہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی, میں نے 3 عاملوں سے پوچھا, سب بولتے جادو, نہیں یہ بولتے نفسیاتی اثر ہے, تو کوئی میں پاگل ہوں گیا. اچھا خاصا سمجھدار آدمی ہوں, کھاتا پیتا ہوں, کماتا ہوں, نوکری کرتا ہوں, یہ بولتے لے تیرے کو نفسیاتی اثر ہو گیا. تو میرے خلاف اگر میں بھی بولوں نا جادو ہے, اور بہت گہرا جادو ہے, اور قریبی رشتے دار نے کیا ہے, اور اس کے نام کا پہلا حرف یہ ہے, تو میری کرامت میں وہ قائل ہو جائے گا. اب میں بتا دوں میم پہلا حرف ہے تو اس کو یاد آئے گا کہ ہاں ہماری جو بڑی خالہ ہے ان کا نام مریم ہے، وہ ایسی ہی ہے، اسی نے جادو کروا دیا. مریم بھائی بیچاری اس کو خواب میں بھی بتا رہی، اور اب یہ خلاف کہ ہمارے گھر پر مریم بھائی نے جادو کروا دیا ہے. وہ پہلے 15 سال پہلے امی جان کی کچھ چپکلش ہو گئی تھی آپس میں، تو دل میں رکھا تھا ہمارے سارے گھر پر جادو کروا دیا، ہماری روزی تنگ کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. اب مریم بھائی بیچاری غوث پاک کی دیوانی ہے، کبھی 11ویں شریف کا نیاز بیچتی ہے تو امی بولتی ہے اس کو پھینک دو گٹر میں، یہ جادو کرنی ہے 11ویں شریف کے نام پر، ہم کو مطلب یہ جادو ہمارے پیٹ میں ڈالنی چاہتی، نہیں کھائیں گے، اے بچے سے بھی چھین لو، یہ ابھی منہ میں ڈالے گا بیمار ہو جائے گا. تو وہ سب سے نوالے بھی چھین دیے جائیں گے، اور معاذ اللہ غوث پاک کی نیاز کو بھی بے ادبی کے ساتھ، یا کبھی وہ بیچاری خوشی کے موقع پر عید کے موقع پر کچھ دے گی، سب پھینک دیا جائے گا، کچھ نہیں کھایا جائے گا. یہ ہیں آج کل کے عاملوں کے سین پاٹ اور کرنا. ہر عامل غلط تو نہیں ہے، لیکن ہر عامل کامل بھی نہیں ہے. آپ بولیں گے فلاں عامل تو بہت اچھا ہو تو پیسے نہیں لیتا، سبحان اللہ. اگر پیسے نہ لینا اچھا ہونے کی دلیل ہو جائے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا عامل ہے جو پیسے نہیں لیتا؟ مجھے آپ بتا دیں، ٹھیک ہے وہ آپ سے پیسے نہیں لیتا، لیکن اس نے اتنی بڑی بلڈنگ کیسے بنا لی، اس نے اتنا بڑا فرنیچر کہاں سے لا کر لگا لیا، کارپیٹ کیسے بچھا لیا. ہم اپنے گھر میں مطلب چونا کریں، اس نے آئل پینٹ کیسے کر لیا، اسے نہیں رہتا بےچارا، مگر لوگ اس سے متاثر رہتے. کسی نے کارپیٹ بچھا دیا، کسی نے آئل پینٹ کروا دیا، کسی نے اسکوٹر دلا دی، کسی نے کار دلا دی، اور لوگ بےچارے اپنی مرضی سے جو دیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، یہ کسی سے پیسے مانگتے ہیں تو جو مانگتا نہیں اس کو زیادہ ملتا ہے. ایک عامل کا مجھے تجربہ ہوا تھا، پرانی بات ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ لیتے نہیں تھے یار، پیسے مانگتے نہیں تھے، لیکن یہ کور اس کی بیٹی کو جن کا اثر تھا وہ اپنے سے تعویذ لے گیا تو اس کو ٹھیک ہو گیا، تو یہ 501 روپیہ اس نے دیا ہے، اور یہ 2 کلو مٹھائی کا ڈبا دیا ہے، یہ کپڑے کا پیس. اچھا ہاں، اس کا درد سر 15 دن سے اس کو نہیں جاتا، میں نے دم کیا تھا، سر درد ہو گیا تو اس نے یہ سوٹ پیس بھیجا اپنے کو. لیتے نہیں ہے بےچارے، بچی نہیں لیتے، خالی اس طرح دکھاتے ہیں تاکہ یہ انڈیکیٹر ہے، انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم آئے تو ہو، لیکن دیکھ لو تم کو بھی اس طرح مجھے نوازنا ہوگا انڈائریکٹ. تو عامل جو مطلب نہ نوکری کرے، نہ کام دھندا کرے، نہ اس کی دکانداری، آخر وہ کیا ہوا کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے، لیتا نہیں ہے. جو نہیں لیتا اس کو لوگ زیادہ آ کے دیتے، وہ انڈائریکٹ ترکیبیں بن جاتی ہوں گی سب کچھ. تو اس لیے میرا گمان ہے کہ جو صرف عملیات کرتے ہیں اور لیلے پیلے جھنڈے لگا کر آستانہ سجا کر بیٹھتے ہیں اور کماتے نہیں ہیں، ان کا نعرہ یہ ہوتا ہے لگے دم سے مٹے دم، دنیا کماوے کھاوے والی بات. تو لگے دم سے مراد کر وہ دم نہیں لگاتے ہوں گے، نہ اس میں دم رکھتے، لیکن دنیا کماوے کھاوے ہم. اب ایک آدمی نوکری نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، کھائے گا کھانا. تو اس طرح مطلب یہ کہ عامل جو اتنی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ان کی دکانداری اسی صورت میں چلتی ہے کہ کسی کو جادو بولتے ہیں، کسی کو جن کا اثر بتاتے ہیں، اوپری ہوا ہے، آسیب کا اثر ہے، اور وہ ویسے تکے بھی اس میں لگتے ہیں کہ تکے لگ بھی جاتے ہیں بعضوں کا. عامل یعنی کہ جیسے کہ آپ بچہ لاؤ اور 5, 7, 8 سال کا بچہ ہو، اور وہ مطلب یعنی کہ بیمار رہتا ہوں، تو اگر میں کہوں کہ ایک بار آپ کہیں اس کو تفریح کے لیے لے گئے تھے اور اس کو پیشاب زور کا لگا تھا، تو درخت کے نیچے اس نے پیشاب کر دیا تھا، تو آپ ظاہر ہے کہ درخت کے نیچے بچے تو پیشاب کرتے ہی ہیں. تو میں اگر یہ اندھیرے میں تیر چلاؤں تو آپ بولو گے آپ، تو میں بولوں گا کہ پھر اس میں وہاں ایک قریبی بل تھا، وہ بل اس میں ایک جن رہتا تھا، تو پیشاب لڑک کر اس بل میں چلا گیا تھا، تو وہ جن نے اس کو جھپٹ مار دی. तो अब इसका असर जाहिर हो रहा है। अब मान लो कि बहुत ऊंची हस्ती सारा पकड़ लिया कि यार हम गए तो थे एक बागीचे में और ये भाग के मुकने बैठ तो गया था, गए काम से। तो इस तरह मतलब ये कि तुक्के भी लगते हैं, बाद ऐसी ऐसी सूरतें भी होती है कि जिससे मतलब अंदाजा हो जाता है, इस्तखारे होते हैं, अंदाजा हो जाता है कि इसको फुला फुला तकलीफ है, और बाजों का तो दुरुस्त भी होते हैं, बाजों का गलत भी होते हैं। तो महाराज इस तरह मतलब ये कि घरों में जो है उस जादू के जरिए आमिल जो है जादू का कह कहकर ऐसा जहन बना चुके हैं कि हर एक समझता है कि फुला ने मुझ पर जादू किया। ये मेरा गुमान है कि जहन आमिलों ने बनाया जो इस तरह के नाकामिल आमिल हैं। और अल्लाह तबारक व तआला हमें जादू और जिन्नात के बद असर से महफूज फरमाए। फलियात हमारे यहाँ लिखे हुए मिल सकते हैं, आपको बस्ता होता तामीजा का तो वहां से आप बोलेंगे ना घरेलू नाचाती का दे दो, हर तरह के तावीजात और औराद व वज़ाइफ़ इस सिलसिले में वहां से हासिल करें। मैदान मदीना में मुफ्त तावीजात मिलते हैं। हम डायरेक्ट भी इसकी उजरत नहीं लेंगे और इंशाअल्लाह इनडायरेक्ट भी नहीं लेंगे आपसे, यानी यह भी नहीं बताएंगे कि वो सूट पीस यूं दिया है तो मिठाई का डब्बा यूं मिला है इंशाअल्लाह, बल्कि आपको ताकीद है कि तावीज लेकर किसी किस्म का तोहफा न तावीज देने वाले को दे न मुझे। जब तावीज आप ले रहे हैं तो बिल्कुल इस पर किसी किस्म की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई मतलब लेन देन नहीं। तो शरई मसला यह है कि तावीज की उजरत जायज है, यह जहन में रखिएगा। अगर कोई आमिल पैसे मांग कर लेता है कि इतना इतने पैसे लूंगा तब मैं इलाज करूंगा, तो शरअन ये जायज है, गुनाहगार नहीं है। इस वजह से उस आमिल को निशाना बनाना ये गुनाह है, बुरा भला कहना गुनाह है, गीबत भी हो जाएगी, तोहमत की भी सूरत बनेगी तोहमत भी हो जाएगी, दिल आजारी हो जाएगी, पता चलेगा तो उसको ये सब गुनाह कबीरा हो जाएंगे। तो मैंने जो इन जनरल बात की ना, आमिल लोग ये इस तरह की बात नहीं होती, क्योंकि मैंने सरातन भी कहा कि बाद आमिल अच्छे भी होते बाद बुरे भी होते। तो अगर किसी कौम को कोई बुरा कहे तो इसको गीबत नहीं कहते, जबकि मतलब इस तरह का कि फुला कौम है। हाँ अगर ये कह दें कि उसमें एक भी अच्छा नहीं है सब बुरे, तब जाकर कहीं गीबत होगी। हर फर्द को बुरा तो मैंने कहा भी नहीं, हर आमिल को बुरा नहीं कहा। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب।
हुजूर ये इरशाद फरमाए जो भी अंगूठी हाथ में आए वो पहन लेनी चाहिए।
अब जो शख्स जो गिजा हाथ में आती है वो हड़प कर जाता है, उसके बारे में तो क्या कह सकते हैं। बाकी तो कदम तो फूंक फूंक कर उठाना चाहिए, उलमाए किराम से मरबूत रहना चाहिए, मालूमत कर करके अमल करना चाहिए। अंगूठी तो अंगूठी, बाजो अंगूठा चढ़ा लेते हैं, अंगूठा मुराद मोटी अंगूठी, बड़ी बड़ी अंगूठी, बड़े बड़े इसमें पत्थर होते हैं, फिर कई कई उंगलियों में वो अंगूठियां पहने रहते हैं। सोने की अंगूठी हराम है मर्द के लिए, और दीगर धातुओं की जितने भी मेटल है खा वो स्टील हो पीतल हो उनकी अंगूठी मकरूह तहरीमी है, चाहे वो मदीने शरीफ से आई हो चाहे अजमेर शरीफ का छल्ला हो। तो मदीने से आना नहीं देखा जाएगा, मदीने वाले की शरीयत देखी जाएगी। अब माज अल्लाह को मदीने शरीफ से नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मेरे मुंह में खाक को रफिल में उठाकर ले आए, क्योंकि वहां अब होटलों में जो कमरे होते हैं उसमें भी अक्सर मैंने देखा है टीवी रखे होते हैं नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अब चूंकि ये फिल्म है मदीने शरीफ से आए इसलिए तबर्रुकन इसको देखते रहो, माज अल्लाह कोई भी अक्लमंद इसको गुबारा नहीं करेगा। तो इतने में समझ जाए कि मदीने वाले की शरीयत देखी जाएगी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो इन्होंने आकाम दिए हमें वो देखेंगे हम। तो किसी भी धात की अंगूठी जायज नहीं है। इसी तरह यानी कौन सी अंगूठी जायज है बस ये अगर आप समझ लें ना, तो इसके अलावा सब अंगूठियों को आप खत्म कर दें। चांदी की ऐसी अंगूठी जिसका वजन 4.5 माशे से कम हो, انہیں سمجھو کہ سوا چار گرام سے زائد نہ ہو، غالباً سوا چار گرام ساڑھے چار ماشے سے کم ہوتا ہے، اب یہ سب پرانے حساب ہے، اب گرام چلتا ہے، تو نئی نسلیں یہ ماشوں میں رتی میں غالباً نہیں سمجھتی، لیکن جو علماء نے لکھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، وہ عرض کر رہا ہوں کہ ساڑھے چار ماشے سے کم وزن چاندی کی صرف ایک انگوٹھی پہن سکتے ہیں اور اس میں نگ بھی ایک ہی ہو، ایک سے زائد نگ بھی نہ ہو، بعضوں کا انگوٹھی تو چھوٹے پہنتے ہیں لیکن اس کے نگ چھوٹے چھوٹے کئی لگے ہوتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں. اچھا نگ کا وزن چاہے کتنا بھی ہو، مطلب ان چار ماشے کی انگوٹھی ہے اور ساتھ میں نگ ایک تولے کا لگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، حرج نہیں ہے، نگ مطلب پتھر کا بھی چلے گا، پلاسٹک کا بھی چلے گا، کانچ کا بھی چلے گا، اس کی کوئی یعنی کہ مخصوص قسم ضروری ہو نگ. اگر آپ بولو کہ دو دو ماشے کی دو انگوٹھیاں پہن لوں تب بھی اجازت نہیں ہے، ایک ہی انگوٹھی، چھلا پہن لوں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو بعض لوگ چھلا پہنتے بولتے کہ ہم ناف کا چھلا ہے، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ ناف فائدہ تو نہیں ہے. تو اس طرح کے علاج جو ہے نا یہ اس صورت میں کرنے کی اجازت ملتی ہے جبکہ دوسرا جائز علاج موجود نہ ہو. تو اب تو طب جو ہے ترقی پر ہے، میڈیسن ایک سے ایک آتی ہے، ناف تو میری بھی بازو کا اتری ہے اور میڈیسن کے ذریعے علاج کے ذریعے الحمدللہ مجھے فائدہ ہو گیا اور فی الحال ٹھیک بھی، اللہ کا کرم ہے. بس ایک بار مجھے سکھر میں جب قافلہ لے کر گئے تھے ہم بہت سال پہلے، اس وقت ناف اتری تھی تو وہ سیڑھی کی چڑھائی جو تھی نا بہت اونچی تھی، اس کا چڑھنا اترنا غالباً میرے وجود نے اس کی تجلی برداشت نہیں کی، ناف اتر جاتی تھی. اب ایک عرصے سے الحمدللہ نہیں اتری. تو وہ مطلب انگوٹھی کے بارے میں عرض کر رہا تھا، انگوٹھی پہننا جو عوام میں مشہور ہے سنت ہے، ایسا نہیں ہے، ورنہ میں بھی پہنتا انگوٹھی، میں نہیں پہنتا، یعنی ہر وقت پہننا سنت ہوتا تو سنت کس کے لیے ہے وہ سن لیجیے، سنت ہے لیکن مخصوص لوگوں کے لیے، مثلا قاضی، مفتی، جن کو مہر لگانے کی حاجت ہوتی ہے ان کے لیے سنت. تو اب تو یہ سنت متروک ہے، میں نے کسی مفتی کو قاضی کو ابھی تک نہیں دیکھا کہ وہ انگوٹھی سے مہر لگاتا ہوں. اب تو وہ مطلب اسٹیمپ مہر اسٹیمپ سیم تھنگ، مطلب مہر اب تو بڑی بڑی مہریں اور اسپیشل مہریں آتی ہیں، حالانکہ خلفائے راشدین کی مہریں تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کی جو مہر تھی اس میں لکھا تھا کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے، بہترین ناصح بہترین واعظ ہے موت. کیسی مدنی سوچے تھی ان کی کہ اپنی مہر جس کو لگ کر جائے اس کو بھی ایک نیکی کی دعوت کا مدنی پھول بھی پہنچ جائے. اور یہ حدیث پاک ہے کفا بالموت واعظا، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہم پر بھی کرم فرما دے. اچھا اس کے علاوہ عیدین میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے، جیسے میٹھی عید آ رہی ہے تو مستحب، بقرعید آئے گی تو مستحب، مگر وہی جائز انگوٹھی پہننا مستحب ہے. تو یہ میں نے دیکھا ہے کئی کئی انگلیوں میں اس ٹائم بھائیوں نے انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا، اور اس میں پتا نہیں کیا بھید ہوتی ہے، کوئی بولتا ہے تو میرے والد صاحب کی نشانی ہے، کوئی بولے گا دادا جان کی انگوٹھی ہے، کوئی بولے گا فلاں بزرگ نے میرے، جس نے جو انگوٹھی دی وہ ڈال دی، اب دوست نے دی تو وہ بھی چڑھا دی، والد صاحب فوت ہو گئے تو سارے وارث ایک طرف، ایک وارث جو شوقی نے اس نے قبضہ کر لیا اس نے انگلی میں ڈال دی، حالانکہ اب جو والد نے چھوڑی اس میں وہ ترکا وہ سب کا حصہ آئے گا، ایک تھوڑی اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو ہے مطلب اس میں بھی بڑے مسائل ہیں اور آج کل ان پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ لڑائی کرتے ہیں اتنا حصہ میرا اتنا حصہ میرا. تو جو شریعت کے فتوے ہیں ان کو مطلب ان پر عمل کرنا چاہیے، جو علماء نے ہمیں فیصلے سنائے کہ ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی.
بعض انگوٹھی کے شائقین یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس جو انگوٹھی ہے فلاں مزار کی انگوٹھی ہے, تو وہ بھی ایک سے زائد انگوٹھی پہن کر اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
تو مزارات پہ تو عام طور پہ کانچ کے چھلے ملتے ہیں میرے خیال میں, اور میرے خیال میں میٹل کے بھی چھلے ملتے ہیں, وہ انگوٹھی نہیں ہے وہ چھلا ہے. تو اگر کانچ کا پلاسٹک کا چھلا ہے تو یہ جائز ہے, دھات کا چھلا لوہے کا ہوتا ہے یہ ناجائز ہے. تو یہ مزاروں کے چھلے پہن لیتے ہیں, ابھی بہت سے پہنے لیکن شاید اتارا نہیں ہوگا, اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پتا نہیں کیا کوالٹی ہے کہ انگوٹھیاں جو زیادہ پہنتے ہیں ان کو کیا لطف آتا ہے, سرور آتا ہے, اتارتے ہیں سمجھاؤ تو بھی نہیں مانتے. یا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے مانوس نہیں ہوتے, میرا خیال ہے یہی جواب صحیح ہے کہ وہ ہم سے مانوس نہیں ہوتے. جو مانوس ہوگا مانوس ہوتے ہیں وہ فوراً, میں نے دیکھا ہے کہ جو نوجوان آتے ہیں سونے کی چین پہنے ہوئے یا میٹل کی چین پہنے ہوئے, میں نے نوٹ کیا ہے کبھی سمجھایا, تو بعض اوقات جذبات میں سونے کی چین بھی توڑ کے ٹکڑے کر دیے, کئی چینیں اتر گئی ہیں اس طرح سمجھانے سے. لیکن یہ عمروں کا تقاضا ہے, نوجوان جذباتی ہوتا ہے, اور دعوت اسلامی میں نوجوانوں کی ہے بھی کثرت کہ وہ جلدی جلدی اپنی آخرت کی طرف بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں, لیکن عمر کچھ بڑھ جاتی ہے نا تو ان میں شاید پتا نہیں کون سی ایسی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جلدی نہیں سمجھتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب میں نے ناجائز عرض کیا اگر مجھ پر اعتماد ہے تو اسی وقت اترنی چاہیے, میں بعد میں اتاروں گا تو گناہ ہے, گناہ کا میٹر تو چل ہی رہا ہے, تو اسی وقت ساری انگوٹیاں اتر جائیں جو ناجائز ہیں, اور خالی اتارنا کافی نہیں ہے, توبہ بھی واجب ہے, توبہ بھی کرنی پڑے گی. ہاں ایک جائز انگوٹھی ہے وہ اگر پہننا چاہتا ہے, بھلے مفتی نہیں ہے اس کو مہر نہیں ہے تب بھی پہننا جائز ہے, وہ جائز انگوٹھی, مطلب اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ نہ ہی پہنے تو اچھا ہے. اعلی حضرت نے اس کو یہی فرمایا کہ بہتر یہ کہ نہ پہنے جو جائز انگوٹھی ہے وہ بھی سوائے عیدین کے. احکام شریعت میں اس کا تفصیلی فتویٰ ہے, بہار شریعت کے 16 حصے میں بھی اس کے مطلب تفصیلی احکام موجود ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. میں نے اپنے الفاظ میں تفصیل کرتے ہوئے آپ کو عرض کیا, ورنہ وہ اس میں موجود ہے. الحمدللہ آپ پڑھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی محمد.
حضور ہمارے یہاں منگنی کے اندر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانے کی رسم ادا کی جاتی ہے, کیا یہ شریعت کے عین مطابق ہے؟
اگر نکاح ہونے کے بعد لڑکا لڑکی کو سونے کی انگوٹھی پہناتا ہے اور لڑکی دلہن دولہے کو جائز انگوٹھی پہناتی ہے تب تو جائز ہے, نکاح کے بعد اگر ایسا کرتے ہیں ورنہ حرام ہے, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. جو منگنی کے معنی شادی نہیں, نہ منگنی شرط ہے, تو آج کل واقعی یہ رسم ہے اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی والے, واقعی جو دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں, یوں تو مطلب توفیلی بہت ہوتے ہیں, امامہ بھی پہن لیتے ہیں, داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں, اور آ کر اجتماعات میں بھی پورا نہیں بیٹھتے, نہ قافلوں میں سفر کرتے ہیں, وہ تو ہو سکتا ہے پہن لیتے ہیں انگوٹھیاں, لیکن جو واقعی دعوت اسلامی والے وہ الحمدللہ اس معاملے میں پورا جہاد کرتے ہیں. مطلب اپنے اندر ول پاور ہونا چاہیے, خود اعتمادی, انشاءاللہ آپ خود مضبوط ہوں گے, آپ کا ذہن بن جائے گا, آپ تو کوئی ہلا نہیں سکتا. اب آپ ہی پل پلے کوشش کروں گا دیکھوں گا تو پھر حاوی ہو جائیں گے آپ کے اوپر, بھائی میں یہ نہیں کروں گا, مجھے آپ کنوینس مت کرنا, میرے سے یہ نہیں ہو سکے گا, میں نہیں کروں گا. حکمت ہے ہماری, الحکمت و ضالت المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, اور اگر آپ نے ذرا بھی غرض دکھائی تو وہ سب حاوی ہو جائیں گے. مگر کسی کی حق تلفی اور دل آزاری نہیں ہونی چاہیے, انداز میں وہ احتیاط ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.